فیکٹر ہے ہماری زندگیوں میں, یہ جو معصوم فیکٹر ہے نا, میں اس کو فیکٹر کا نام دے رہا ہوں, اس لیے آج جب ماڈرن ٹرم میں ہم بات ہی کر رہے ہیں تو اس کو کیوں نہ اس فیکٹر سے تشبیہ دیں. یہ اتنا اہم فیکٹر ہے ہماری زندگی میں کہ جس نے ہمیں بتایا کہ دیکھو فقط کو یہ کہہ دے کہ گناہوں میں کمی, تو پہلے تمہیں یہ تو معلوم ہو کہ گناہ کے اقسام کیا ہیں, گناہ کی قسمیں کیا ہیں. معصوم نے کہا چار طرح کے گناہ ہیں, چار طرح کے. پہلا گناہ حرص, دوسرا گناہ حسد, تیسرا گناہ غضب, چوتھا گناہ, یہ ایک ہی ہے کوئی الگ نہیں ہے. ہم کبھی بھی چیزوں کے سلیکشن میں کمپرومائز نہیں کرتے, ہمارے پاس کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں ہے. ہم فقط اس بات پر کہ چلو یہ ہے اسی پہ وہ کر لو نہیں, بلکہ ہم خاص طور پہ علم کے سفر میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بہتری کی طرف یہ سفر ہو اور گزشتہ کل سے آنے والا کل بہتر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ علم میں ارتقاء اور وہی ارتقاء علمی انسان کی حیات میں ارتقاء کا باعث بنتی ہے. دن بڑھ گیا آپ کی عمر میں, ایک دن کا اور اضافہ ہوا, اب اگر وہ دن جو آپ کی عمر میں اضافے کا باعث بنا اگر وہ گزشتہ دن سے بہتر نہیں ہے تو ایسا دن آپ کی حیات میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کتنے ایسے دن ہیں زندگی کے, عمر تو گزری 65 برس, اس کو ظاہر ہے کہ آپ ملٹیپلائی کر دیجئے 365, 366 یا 355 جس اعتبار سے آپ کرنا چاہیں, لیکن حقیقت میں علم کی عمر کیا رہی ان 65 برسوں میں وہ خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا. یعنی جیسے ایک دن ہے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں آپ عمر, اور جیسے کہ میں نے کسی منزل پہ کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک وہ حصہ ہے دن کا جس میں آپ استراحت فرماتے ہیں, جس پہ آپ آرام کرتے ہیں, جس کے لیے طبیبوں نے 8 گھنٹے کی نیند کو ایک نارمل یوں سمجھیے کہ نیند قرار دیا ہے. اب اس میں عمر اوپر نیچے ہو جائے وہ ایک دوسری بات ہے, بچے کی نیند جو نوزائیدہ ہے اس کی نیند 22 گھنٹے کی ہوگی, اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں جو عمر رسیدہ ہیں ان کی نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے ریزننگز بہت ہیں, اس پہ گفتگو کرنے کا نہ یہ موقع ہے نہ یہ محل. 8 گھنٹے کی نیند کے بعد 16 گھنٹے بچے, اور 16 گھنٹے میں اب آپ کے اپنے معمولات کے بعد آپ یہ خود طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا وقت صرف علم میں, تحصیل علم میں ہم نے گزارا. اور اس پر جو اہم ترین بات یہ ہے, یہ تو دن کی تقسیم, لیکن اب اس 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے جو آپ نے علم سے منسوب کیے ہیں اس میں وہ کون سی نئی بات آپ نے سیکھی کہ جو آپ کے حیات کے دورانیے میں ایک اضافے کا علمی سطح پر باعث بن رہی ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نوجوان ہیں اس کو سوچتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اس انداز سے بھی زندگی کو ایک رخ کو پہچانے. کل میں نے ظاہر ہے کہ گفتگو میں یہی عرض کرنے کی کوشش کی تھی, دیکھیے ہمارے پاس سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ دین اسلام ہے جو سلم و سلامتی کا دین ہے, جو ظاہر ہے کہ آپ کو تسلیم کی منزل پر تو لاتا ہے لیکن نتیجے میں سلامتی کے دائرے میں لے جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سر جھکایا, لیکن یہ جو سر جھکا ہے یہ سر جھکنے کے نتیجے میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی حیات کم ہو گئی. یہ سر کو جھکانے کے نتیجے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ دیکھیے ہم تو سوچ کچھ رہے تھے ہو کچھ گیا, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد پہلی چیز جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ تم سلامت رہنے والے ہو, تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب سلامتی صرف طبیعی نقطۂ نگاہ سے اگر ذہن میں ہے تو ظاہر ہے کہ 1000 برس کی بھی عمر مل جاتی تو مرنا تو ایک دن پڑتا. انیس نے کہا نا اگر 1,00,000 برس جیے تو پھر مرنا ہے, پیمانۂ عمر ایک دن بھرنا ہے. ہاں تو شے آخرت مہیا کر لے غافل, تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے. یہ رباعی انیس کی بچے بچے کو یاد تھی اور ہونی چاہیے اس زمانے میں بھی. تو لاکھ برس بھی جیے تو ظاہر ہے کہ موت تو اپنی جگہ ہے, اور فقط موت نہیں ہے, اس کے نتیجے میں عذاب و ثواب کی منزل بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 950 برس تک رہ جانے والے نوح کے لیے یہ معاملات نہیں ہے, اور فقط 100-125 برس کی عمر پانے والے کے لیے یہ معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے, سب کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, اور جس کو خاص طور پر نوٹ کرنا چاہیے کہ جو دین سلم و سلامتی کا دین ہے, ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات, بیٹے بیٹھ جاؤ, محمد علی بیٹے اس بچے کو ذرا سا دیکھ لیجیے, بے چین ہے, یا تو ان کے کوئی والدین ہوں گے نزدیک یا کوئی اور ہوگا, یہ جو سفید کپڑوں میں بچہ بیٹھا ہے بہت بے چین. میں نے بٹھا کے رکھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں بیٹے, نہیں بٹھا دیجیے, ایک دفعہ سمجھا. اچھا ایک مرتبہ بابا جی بلند صلوات, یہ بہرحال سلم و سلامتی کا دین ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ سے وعدہ بھی آپ کی سلامتی کا کرتا ہے. اب جب اس تعلق سے میں نے بات کی تھی تو میں نے یہ بھی کہا تھا ظاہر ہے کہ یہی سلامتی حقیقت میں اطمینان کا باعث بنتی ہے, اور آج کی دنیا میں عدم اطمینان کی وجہ ہی ایک ہے, اور وہ یہ کہ انسان اپنے رب کے ذکر سے غافل ہے. قرآن مجید نے دوسری کوئی صورت عدم اطمینان کی نہیں بتائی ہے. آپ یہ اس کو دعویٰ نہ سمجھیے, قرآن پڑھنے والے بیٹھ موجود ہیں, ایک ہی صورت ہے عدم اطمینان کی, اور وہ ہے یاد خدا سے غفلت, ایک صورت. کئی صورتیں ہوتی تو انسان پریشان ہو جاتا, کہتا کہ بھائی عدم اطمینان ہے, عدم اطمینان. اس عدم اطمینان کو ماڈرن ٹرمز میں انگزائٹی کہتے ہیں, یہ لفظ آپ بہت سنتے ہیں انگزائٹی, جو نکلا ہے اینشیس سے. یہ انگزائٹی جو ہے, یہ لفظ جو ہے اینشیسنس سے نکلا, میں نے اس کو اور کوالیفائی کیا یہ انگزائٹی. اب ہوا یہ کہ وہ اینشیس انسان ایک منزل پہ آیا کہ جس پہ اب ڈائیگنوسس ہونے لگا, طبیب نے اس کو ڈائیگنوز کیا کہ آپ کو انگزائٹی ہے. یہ انگزائٹی کیا ہے, کبھی اس پہ بھی آپ نے غور کیا یہ انگزائٹی کیا ہے؟ اور خاص طور پہ دو طرح کے طبیب آپ کو اس لفظ سے آشنا کرتے ہیں, ایک جنرل پریکٹیشنر جس کو جنرل فزیشن کہیں گے, دوسرا ہارٹ کا کوئی اگر اسپیشلسٹ ہو تو. دو باتیں کرے گا, دو ہی طرح کے ڈاکٹرز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو انگزائٹی ہے, یا تو بہت, یعنی طبیب ایسا کہ جو انٹرنسٹ ہو, میں اس کو اور کوالیفائی کر دیتا ہوں آپ کے لیے, جو انٹرنسٹ ہو یعنی جو آپ کے اندرونی جسم کے داخلی معاملات سے آگاہ ہو اور آگاہ کرنا جانتا ہو. یہ ہے ایک تو صورت. دوسرا ظاہر ہے کہ اب یہاں جو داخل کو جانتا ہے, ظاہر ہے کہ یا وہ بتا رہا ہے یا ہارٹ اسپیشلسٹ بتا رہا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہے, آپ کو انگزائٹی. اب اس انگزائٹی کے نتیجے میں کیا ہے, پلپٹیشن ہے, جس کو آپ کیا کہیں گے, حرکت قلب کا تیز ہو جانا, یعنی جو اس کی یوں سمجھیے کہ نارمل ردم ہے, رفتار ہے, اس سے یا اس حد سے تجاوز کر جانا, اس کو آپ پیلپٹیشن کہیں گے, یا اس سے تجاوز نہ کرتے ہوئے اس ردم کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اور صورت جس کو آپ یہ کہیں گے کہ ہارٹ پیلپیٹ کر رہا ہے, مطلب یہ کہ تیزی سے دھڑک رہا ہے. کبھی کبھی اس تیزی سے دھڑکنے کے عمل کے دوران ایک آدھ بیٹ بھی مس ہو جاتی ہے, جسے ہارٹ مرمر کہتے ہیں. میں کوئی فزیشن نہیں ہوں, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, مگر میں ایک نتیجے پہنچانا چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ طالب علم کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں سے اس کو جو شے ملے اس پر کانٹمپلیٹ کرے, اس کو سوچے سمجھے کہ آخر کیا ارتباط بنتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ. اسلام کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. کوئی شے دیکھیے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، یا وہ حلال ہے یا وہ حرام، دو ہی صورتیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی شے خارج ہی نہیں ہے دائرہ اسلام سے. آپ کا دنیا کی کائنات کی کوئی شے خارج نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہہ دے اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں، ہاں بنتا ہے مگر حرام ہے، مگر حرام ہے، ہاں اس شے کا تعلق ہے، ہاں یہ حلال ہے، دو ہی تو ہے صورتیں. ظاہر اسی میں رد و قبول کی منزل آتی ہے. میں بھی وہاں نہیں آنا چاہتا، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں. اور ظاہر کہ آپ اس کو محسوس کریں گے، میں سمجھتا ہوں اس گفتگو کو. اور نہیں معلوم میں کیوں سجادیہ میں، حسینی سجادیہ میں میں ظاہر کہ اب آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میرا چوتھا برس ہے مسلسل پڑھتے ہوئے. فوری طور پہ اگر میں حافظے پہ اگر زور اپنے ڈالوں تو یہی کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس عزا خانے میں آنے کے بعد میں اتنا نزدیک آپ سے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کا اندازہ، یعنی میں اندازہ نہیں ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں کیوں اس طرح سے محسوس کرتا ہوں، کیوں اس طرح کے موضوعات کو میں کوائن کرتا ہوں، کیوں اس طرح کی میں باتیں کرتا ہوں. حالانکہ یہ میرا نہ طریقہ ہے نہ میرا یہ انداز ہے، مگر شاید جہاں اپنائیت کا احساس زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے. ایک لفظ کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، انگریزی کا لفظ انگزائٹی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی صورت کہ جس میں آپ بے چین، اور یہ بے چین عدم اطمینانیت تک آپ کو لے جائے، ایسی بے چینی جس میں اطمینان نہ ہو بلکہ عدم اطمینان کی صورت ہو، یہ ہے انگزائٹی. اس کو کہتے ہیں انگزائٹی. اب عجیب بات اور لطف کی بات یہ ہے کہ انگزائٹی کا تعلق ہے قلب سے، دل سے. قرآن نے 1400 برس پہلے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ انگزائٹی نہیں ہوتی تمہیں، یہ انگزائٹی تمہیں نہیں ہوتی بشرطے کہ تم یاد خدا کرتے. یعنی غفلت کو انگزائٹی کہا ڈاکٹرز نے. ڈاکٹر بھی تو بندہ ہے نا، وہ کیوں کہے گا کہ آپ غافل ہیں؟ 500 روپے تو نہیں ملتے اس جملے کے بعد، آپ سمجھ رہے ہیں نا، 700 روپے تو نہیں ملتے اس جملے کے بعد آپ غافل ہیں. تقریباً یوں سمجھیے کہ دشنام والی کیفیت ہے اگر کسی کو آپ کہتے ہیں آپ غافل ہیں. اب آج کل کے زمانے میں مجھے نہیں پتا کہ اس غفلت کو کتنا سیریسلی یا نان سیریسلی لیا جاتا ہے، کہ بہرحال ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے کہ جہاں پہ آپ یہ لفظ ایسے استعمال نہیں کرتے تھے کہ بھائی آپ بڑے غفلت میں ہیں. نہیں، غفلت بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. غافل ہونا یعنی اندیشوں سے آگاہ نہ ہونا، یہ ہے غافل، اس کو کہتے ہیں غفلت. وہاں ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اصل میں غفلت میں مبتلا ہے، وہ کہتا ہے انگزائٹی ہے آپ کو، آپ کو بے چینی ہے، آپ کو عدم اطمینان ہے، آپ کسی شے سے پریشان ہیں، آپ کہیں الجھے ہوئے ہیں. یعنی کیا ہوا، ایک لفظ سے بچانے کے لیے 10 دوسرے لفظ کو دینے پڑے، لیکن 10 دوسرے لفظوں کے نتیجے میں انسان کی ہدایت نہیں ہو رہی ہے. قرآن نے ایک لفظ ایسا دیا جس کے نتیجے میں ہدایت بھی موجود ہے. قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن سیدھے راستے سے بھٹکاتا نہیں ہے. قرآن، یہی میں کہتا ہوں، قرآن آپ سے مال طلب نہیں کرتا پیغام پہنچانے کے نتیجے میں، قرآن آپ کو علم دینے کے نتیجے میں پیسہ نہیں چاہتا کہ ہمیں پیسہ دو تو پھر ہمیں علم دیں گے، نہیں، بالکل نہیں. قرآن یہ کہتا ہے، دیکھو دنیا جو کہتی ہے کہتے رہے. آج ہے نا 1429 مطابق 2008 عیسوی، اس میں انسان نے دوسرے انسان کو بے وقوف بنانے کے لیے لفظ انگزائٹی ایجاد کیا. 100 برس کے بعد اس لفظ سے اپنے آپ کو بلند کر کے دوسرا لفظ لائے گا جس میں نفسیات کو شامل کر کے ایک مرتبہ وہی غفلت کو کسی اور رنگ میں پیش کرے گا. اس کے اس وقت آپ 5000 روپے دیں گے اس نسخے کے. اب کیا ہوا، اس نسخے نے آپ کو کیا دیا، میرا اگلا مرحلہ یہ ہے تقریر کا. اس نقطے نے کیا دیا آپ کو؟ کہاں سے شروع کیا؟ بنیادی منیمم پوٹینسی کی ٹرینکولائزر. یہی ہے نا, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, ڈائزاپام کھانے والے بیٹھے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایٹیوین کھانے والے بیٹھے ہیں, اسٹیلزین کھانے والے بیٹھے ہیں, اور پھر ویلیم کھانے والے بیٹھے ہیں, اور پھر مینڈرکس کھانے والے بیٹھے ہیں. جیسے جیسے غفلت کا پردہ, جتنا گبیز پردہ, جتنا موٹا پردہ اتنی پوٹینسی کی دوا. یہ ہے, یہ ہے. ڈاکٹر نہیں بتاتا, یہ ڈاکٹر نہیں بتاتا, ڈاکٹر نہیں بتاتا. ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر, آپ مجھے بتائیے کوئی ڈاکٹر, پہلی چیز جو اس پروفیشن میں, میں اگینسٹ میں نہیں ہوں, میں مخالف نہیں ہوں, مگر ایک عجیب ایک رویہ آیا ہے اس پروفیشن میں بھی کہ ڈائیگنوسس کمپلیٹ ہونے سے پہلے میکسیمم پوٹینسی کو ایک مرتبہ پرسکرائب کر دیتے ہیں. جیسے ہی میکسیمم پوٹینسی کو پرسکرائب کیا تو کیفیت یہ ہوئی, آپ کو سکون ملا, اور ایسا سکون کہ لافانی سکون, کہ بات فقط سکون سے نہیں ہے بلکہ بات فلوٹ کر رہے ہیں. یہ فلوٹ کرنے کے آپ نے پیسے دیے ڈاکٹر کو. قرآن نے کہا دیکھو جہاں رہو گے وہی فلوٹ کروائیں گے, وہی رہو اپنے مقام پہ بیٹھو, مگر ہم تمہیں سیر کروائیں گے, ہم تمہیں انفس و آفاق کی سیر کروائیں گے, ہم تمہیں ملکوت سماوات و عرش کو دکھلائیں گے, بشرطے کہ ہماری یاد کو تو قائم کرو. یہ ہمارے کوئی ظاہر کے سب بزرگ تشریف فرما ہے یہاں پہ, میں داد نہیں چاہتا اس تعلق سے کہ میں کوئی اسلام کا ماڈرن ورژن پیش کر رہا ہوں, نہیں نہیں, میں اتنا ہی قدیم ہوں جتنے میرے بزرگ, ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے میرے, بلکہ تھاٹس بھی ویسے ہی ہیں. مگر میں نے جب تقابل کیا, تقابل کیا, تو تقابل نے مجھے اس نتیجے پہنچایا کہ آخر یہ ریزن کیا, کیا وجہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے میکسیمم پوٹینسی کی ڈوزیج دے دی اور کہہ دیا کہ اب آپ اچھے ہو گئے, اچھے ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس اچھائی میں بھی ایک قباحت ہے. ہوئے آپ اچھے, بالکل آپ اچھے ہوئے, چھ مہینے کے لیے, سال بھر کے لیے. اب کیا ہوا اس کے, اب وہ کلینکل اس کی فائنڈنگز کہہ لیجئے, یا اس کی کلینکل سائیکالوجی کہہ لیجئے اس ڈرگ کی, یا اس کی فارماکالوجی کہیے, کہ جس کے نتیجے میں سائیڈ ایفیکٹس آپ پر اس کیفیت سے کہ جس کے اثرات اب آپ بچانے چلے تھے قلب, متاثر ہوا جگر, متاثر ہوئے گردے, متاثر ہوئے آپ کے لنگز, متاثر ہوا آپ کا دماغ. یعنی ایک گولی نہیں, نہیں گولی نہیں, گولی نہیں, ایک ایسی صورت کہ جس کو اگر میں کہوں آپ سے کہ غلط ڈائیگنوسس کے نتیجے میں, غلط تشخیص کے صورت کے نتیجے میں کیا ہوا, آپ قلب کو بچانے چلے تھے, دماغ متاثر ہو گیا, اور دماغ متاثر ہوا سینائل ڈیمنشیا ہو گیا. وہ آدمی کہ جو کل تک اچھا تھا, اچانک اب اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہونے لگا, اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہونے لگا. اب جو ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, ایسی صورت نہیں ہے, بلکہ اب آپ کو اس گولی کے ساتھ اس پل کا بھی اضافہ کرنا ہوگا. یعنی کیا ہوا, پرابلم ملٹی پلائی ہوتا چلا, اب ضربیں اس پہ لگنے لگیں, یہاں تک کہ کیفیت یہ کہ ایک جس دل کو بچانے کے لیے چلے تھے آپ, اس دل سے تو ہوئے محروم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اعضاء سے بھی اب آپ محروم ہوتے چلے. قرآن نے اس محرومی سے اول وقت ہی بچا لیا جب یہ کہا دیکھو یاد رکھو ہم تمہاری سلامتی چاہتے ہیں. کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہے میں نے یہی کہا تھا, ہم سلامتی چاہتے ہیں. قلب کی سلامتی ذکر الہی میں پنہا ہے, بدن کی سلامتی قلت حسد میں پنہا ہے, روح کی سلامتی امر رب کو تسلیم کرنے میں پنہا ہے, اور دیکھو یاد رکھو دین کی سلامتی درود بر محمد و آل محمد میں پنہا ہے. اس روح کی سلامتی کو میں ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی منزل پہ یہ بھی کہا گیا کہ روح کی سلامتی اسی صورت میں ممکن ہے جب گناہوں میں کمی ہو جائے. اگر گناہوں میں کمی نہیں ہوتی تو ایسے شخص کی روح بھی سلامت نہیں رہتی. یہ روح کی سلامتی کے نہ ہونے کی وجوہات میں بنیادی وجہ گناہوں میں تخفیف کا نہ ہونا, گناہوں میں کمی نہ کرنا. اور یہ اختیاری فعل ہے, یہ اختیاری فعل ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ چاہیں کہ بس وہ ہمارے گناہ کم کرے, ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے وہ کم کرے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اب اس کے بعد معصوم فیکٹر یہاں سے شروع ہوتا ہے, بڑا اہم فیکٹر ہے ہماری زندگیوں میں. یہ جو معصوم فیکٹر ہے نا, میں اس کو فیکٹر کا نام دے رہا ہوں, اس لیے آج جب ماڈرن ٹرم میں ہم بات ہی کر رہے ہیں تو اس کو کیوں نہ اس فیکٹر سے تشبیہ دیں. یہ اتنا اہم فیکٹر ہے ہماری زندگی میں کہ جس نے ہمیں بتایا کہ دیکھو, فقط کو یہ کہتے کہ گناہوں میں کمی, تو پہلے تمہیں یہ تو معلوم ہو کہ گناہ کے اقسام کیا ہیں, گناہ کی قسمیں کیا ہیں. معصوم نے کہا چار طرح کے گناہ ہیں, چار طرح کے. پہلا گناہ حرص, دوسرا گناہ حسد, تیسرا گناہ غضب, چوتھا گناہ شہوت. اب اپنے اپنے مقام پر یہ چار گناہوں کا تذکرہ میں نے کیا, آپ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کیجئے, کم از کم آج رات جا کے دیکھیے, آپ محسوس یہ کریں گے, میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں, آپ محسوس یہ کریں گے ان چار, یوں سمجھیے کہ گناہوں کے باہر کوئی پانچواں گناہ نہیں ملتا. یعنی جو بھی گناہ ہوں گے وہ کسی نہ کسی اس کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہوں گے, اس سے باہر نہیں ہوں گے. اب کہا اس کی تفصیل بھی سن لیجئے. پھر ایک میں بات عرض کرنا چاہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں اردو انتہائی کمزور ہوتی جا رہی ہے تو اس لفظ کو ہرس کے ساتھ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, یعنی رے پر بھی زبر لگاتے ہیں. لغت نے اس کو منع کیا, یہ ہے ہرس صرف زیر کے ساتھ, وہ بھی ہائے ہدی کے نیچے اور کہیں نہیں, باقی زارے کے سواد پر جزم ہے اور رے پر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے. تو اس کو جب آپ پروناؤنس کریں گے تو ہرس نہیں کہیں گے, آپ اس کو کہیں گے ہرس. اور جو یعنی اس طبیعت کا حامل ہو اس کو آپ حریص کہتے ہیں, سواد کے ساتھ حریص, نہ سے ہے نہ سین ہے, اتنا بتانا پڑتا ہے اب ہمارے بچوں کو, اس لیے کہ زبان سے اتنے دور ہو گئے, اتنے دور ہو گئے. ہرس, پہلی چیز ہرس. مومن ہرس نہیں کرتا. کیوں؟ یعنی اس گناہ اول کا مرتکب نہیں ہوتا, اس لیے نہیں ہوتا کہ جو حریص ہوتا ہے وہ اس لیے حریص ہے کہ وہ دنیا کو اپنا نہیں سمجھتا, سمیٹنے جاتا ہے, جو کچھ بھی ہو سمیٹ لے. صاحب ایمان وہ جو اپنی دنیا بساتا ہے اور اس دنیا کو اپنی دنیا سمجھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے گناہ سے تو یوں بچ گیا کہ اس نے دنیا کو اپنا سمجھا, دنیا کو اپنا سمجھا. اور یہ سمجھا کیسے؟ جب اس نے دنیا کو اپنا بنا لیا, یعنی یہ نجاستوں اور قباستوں پر مبنی دنیا نہیں بلکہ وہ جو اس نے اپنے لیے بنائی. ظاہر ہے کہ اس کو لیے, جب اس نے اپنے لیے دنیا بنائی تو کہیں رد کیا کہیں قبول کیا. یہ رد و قبول کے نتیجے میں بننے والی دنیا اس کی دنیا, اور جب اس کی دنیا, تو ظاہر ہے کہ حریص وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی شے نہ ہو, جس کی اپنی کوئی شے نہ ہو, بلکہ اس کی کیفیت یہ کہ تمام میں مسلسل اضافہ رہتا ہے. اور یہ نفسیاتی ایک صورت ہے کہ جب کسی شے کو کوئی اپنا نہ جانے تو تمام وہاں پیدا ہوتی ہے, لالچ وہاں پر پیدا ہوتی ہے. لیکن جہاں کل آپ کا ہو تو وہاں پر ہرس نہیں ہے, وہاں پہ انسان پر حریص نہیں ہوتا, وہاں پہ انسان پر لالچی نہیں ہوتا. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے. آگے آ جائیے, مومن کبھی غضب نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا غضب ہے. جہاں کوئی ایسی صورت اس کی ذات کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے وہ غضب نہیں کرتا, بلکہ اللہ اس کے جگہ غضب کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کی طبیعت میں غصہ بھی نہیں ہوتا. اور نفسیاتی اس کا اسیسمنٹ بتاؤں, سب سے تنہا انسان غصہ کرتا ہے. جو سب سے زیادہ تنہا ہوگا وہ غضب کی کیفیت میں ہوگا. کیوں؟ ساتھی کوئی نہیں ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے جس نے اللہ کو رفیق بنایا ہو, جس نے اللہ کو دوست بنایا ہو. تو اب محبت ہے تو مومن کے لیے ہے, اور غضب ہے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے. تیسرا کمپوننٹ, تیسرا فیکٹر, مومن حسد نہیں کرتا. حسد نہیں کرتا, حاسد نہیں ہوتا. حاسد نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں حسد کرتا مومن؟ مومن کے حسد نہ کرنے کی وجہ, کل تو میں نے آپ سے کہا نا کہ صحت الجسد کا معاملہ ہے, مگر ایمان کی منزل پر آ جائیے کہ حسد نہ کرنے کی وجہ یہ کہ وہ کسی کا زوال نعمت چاہتا ہی نہیں. زوال نعمت جو چاہے وہ حاسد. آپ کے پاس یہ کیسے آ گیا, ان کے پاس وہ کیسے آ گیا, فلاں کے پاس یہ شے کیسے پہنچ گئی, مجھے کیوں نہیں ملی. یعنی آپ اس کو بیان بھی نہیں کر رہے ہیں, مگر ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں جس میں آپ انٹرنلی آپ اگنائٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. آپ اپنی ہی آگ میں, عام ترین جملہ, اپنی ہی آگ میں آپ خود جل رہے ہیں. مومن حسد نہیں کرتا. اب کیا کرتا ہے؟ مومن غبتا کرتا ہے, ایک لفظ ہے یہ. یعنی مومن اگر کسی کے پاس نعمت کو دیکھے تو رش کرے. حاسد وہ جو دوسرے کے مال میں زوال چاہے. مومن وہ جو دوسرے کے مال میں زوال نہ چاہے بلکہ اپنے لیے اس میں کمال تلاش کرے. اور مومن شہوت پسند نہیں ہوتا, ہوا و ہوس کا پابند نہیں ہوتا, لذات دنیا میں گرفتار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے. بس آپ سمجھ رہے ہیں, شہوتوں کے پابند وہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں. مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر. پھر اب وہ لذات دنیا سے اپنے آپ کو ملاتا نہیں, جوڑتا نہیں, لذات دنیا سے اپنے آپ کو اس طرح سے مس نہیں کرتا کہ نتیجے میں اس کی آخرت خراب ہو جائے. مومن شہوت پسند نہیں ہوتا. یہ قوت شہوانی فقط جنسی نہیں ہے, بلکہ یہ قوت شہوانی ایسی قوت کا نام ہے کہ جو آپ کو لذات دنیا پر ابھارے. لذات دنیا پر ابھارے, غلط نگاہ ڈالنا, غلط طریقے سے دیکھنا, غلط طرح سے چلنا, غلط طرح سے سوچنا, غلط ماحول میں اٹھنا بیٹھنا, غلط ماحول سے متاثر ہونا, یہ سب لذات دنیا ہیں. اب ان لذات دنیا سے محفوظ کرنے کا ایک ہی راستہ, وہ یہ کہ آخرت پر یقین. آپ کے سامنے ہے نا, وبالآخرت ہم یوقنون. یہ گناہ کی ایک ایسی قسم جس سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو مومن بن جائے. اور مومن جب پرسسٹنٹلی, انگریزی کا ایک لفظ, مومن جب پرسسٹنٹلی یعنی
ایک مرتبہ سبات کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پہ قائم رہتا ہے تو متقی ہو جاتا ہے. تقوی تواتر عمل کا نام ہے. ایک مرتبہ کے عمل کا نام تقوی نہیں ہے, تواتر عمل کا نام تقوی ہے, جس میں بنیادی پریمائز کہہ لیجئے, مقدمہ کہہ لیجئے, خشیت اللہ ہی, اللہ کا خوف. تو اللہ کا خوف یہ نہیں کہ یہاں آ گئے تو اللہ کا خوف اور باہر نکلے تو ختم, نہیں. یہ تواتر کے ساتھ عمل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے صاحب ایمان جو تواتر کے ساتھ اپنے عمل پہ قائم رہتا ہے وہ تقوی کی منزلوں کی پہلی سیڑھی پر آیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا میٹر یا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم فلاں کو کہیں کہ وہ متقی بیٹھے ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ اردو کی لغت کے پڑھنے کے نتیجے میں یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ صاحب تقویٰ ہیں, لیکن اگر آپ ایک مرتبہ یہ باقاعدہ اعلان کرنا چاہیں کہ میرے والد متقی ہیں, یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے, یہ خود ان کے پاس بھی نہیں ہے, یہ خود ان کے پاس بھی نہیں ہے, یہ ان کے پاس بھی نہیں ہے, یہ کہیں اور کے فیصلے ہیں, یہ کہیں اور کے سلسلے ہیں. آپ کا کام ایک عمل پہ کاربند رہنا, بس بس, اور وہ عمل عمل ایمانی. گفتگو میری ختم ہو گئی آج کی. آج پانچویں ہے محرم کی, اور حزب دستور اور حزب طریقہ آج ہمارے پاس, اور یہی دن ہے. ظاہر میں کیا عرض کروں اور کیسے عرض کروں, آپ یقین جانیے ہمارے بہت چاہنے والے ہیں, انہوں نے مجھ سے آج دن کے آغاز میں, بلکہ یوں سمجھیے دوپہر کے قریب, یہ کہا کہ صاحب آج کس کی شہادت آپ پڑھیں گے, پانچ مجلسیں آپ کی ہیں تو کہاں کیا کیا پڑھیں گے آپ. میں نے کہا کہ میرے والد کا طریقہ یہی کہ پانچ محرم ہے تو حضرت علی اکبر کی شہادت. انہوں نے کہا پانچوں جگہ حضرت علی اکبر کی شہادت؟ میں نے کہا حتماً پانچوں جگہ حضرت علی اکبر کی شہادت. ظاہر شہادت تو ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, اور اس کو پڑھنا بھی ایک ہی طریقے سے, اس میں ذرا سا کوئی ویریشن آتا ہے. ظاہر انسان خود بھی چاہتا ہے کہ اس میں ایک ویریشن پیدا ہو, تاکہ اگر کچھ سامعین کہیں اور کے مشترک ہوں تو ان کو ایک نیا رخ بھی شہادت کا نظر آئے اس انداز سے. بعد میں نے یہ سوچا, کہا تو میں نے یہی, لیکن اس لیے بھی صحیح کہا, میں نے روایت تو اپنی جگہ, اس لیے بھی میں نے صحیح کہا کہ دیکھیے جو کیفیت حسین ابن علی کے دل پہ گزری اس شہادت کے تعلق سے, ہماری تو پانچ تقریریں, وہاں حسین کی پوری زندگی, آپ سمجھ رہے ہیں, پوری زندگی. علی اکبر کو جب کم سن تھے اور کبھی گھر سے باہر جانا پڑ جاتا تو آپ پتہ ہے تاریخ نے کیا لکھا ہے, تاریخ نے لکھا ہے کہ فوراً دروازے پہ جناب زینب آ جاتی, اور جناب زینب کی کیفیت یہ ہوتی کہ جب تک علی اکبر باہر سے گھر میں تشریف نہ لائیں, واپس نہ آ جائیں, اس وقت تک دروازے سے نہیں ہٹتی, دروازے سے نہیں ہٹتی. یہ وہ شہزادہ ہے, اور اس شہزادے کا عالم یہ ہے کہ اب جب بابا پر مصیبت کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ فجر کے بعد ہی سے تیر پہ تیر آ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھا کہ اصحاب رخصت ہو گئے, اور جب ظاہر اصحاب کے بعد عائشہ کی باری آئی تو نگاہ امامت نے جناب علی اصغر کا انتخاب کیا اور ایک مرتبہ بلایا, نزدیک بلایا اور بلا کے کہا بیٹے دیکھو یاد رکھو آج تم اس میدان کربلا میں ہماری نمائندگی کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نانا رسول اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہا وہ یہ کہا دیکھو جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ اور اس کے بعد اپنی پھوپھی سے رخصت ہو جانا. علی اکبر ظاہر ہے یہ روایت یہ بھی ہے کہ ماں کی خدمت میں گئے, ماں نے کچھ نہیں کچھ نہیں علی اکبر کے ماتھے کو چوما, سر کو کلیجے سے لگایا, اور ماں کیا کہہ سکتی تھی, حکم امام تھا. ایک مرتبہ حیرت سے بیٹے کی صورت کو صرف دیکھے چلے جا رہی تھی. ایک مرتبہ ماں کو خدا حافظ کہا اور پھوپھی کی خدمت میں آئے. حسین ساتھ ساتھ ہے, پھوپھی کی خدمت میں آنے کے بعد علی اکبر نے ایک انداز سے رخصت چاہی تو جناب زینب کا صرف یہ جملہ ہے کہ جو اس رخصت کے تعلق سے محفوظ ہے, اور وہ یہ کہ کہا بیٹا میں نے تمہیں کیا اس دن کے لیے پالا تھا؟ کیا میں نے تمہیں کربلا کے لیے تیار کیا تھا؟ میں تو تمہاری شادی کا ارمان دل میں لیے ہوئے تھی، میں تو خوشی کے دن دیکھ رہی تھی، تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے اجازت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا؟ اچھا جاتے ہو تو جاؤ، مگر ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا۔ تبرکات کا صندوق آیا، بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تبرکات کا صندوق آیا، اور اس صندوق کی کیفیت یہ تھی کہ اب جو صندوق کھلا تو تبرکات نکلے، کس کے؟ قطمی مرتبت کے، سرکار دو عالم کے تبرکات۔ اور ان تبرکات میں علی اکبر کو ایک مرتبہ بٹھایا گیا، اور بہن نے علی اکبر کے دوش پر اپنے جد کی ابا کو ڈالا، حسین ابن علی نے اپنے جد کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا اور کمر سے تلوار کو لگایا۔ ایک مرتبہ اب جو دیکھا تو بہن بھائی نے دیکھنے کے بعد حسین ابن علی اور جناب زینب ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو آگے بھی آئے گی، ظاہرے کے تاریخ ہے اور تاریخی تسلسل ہے یہ، کہ جب کبھی ظاہرے کے دیکھتے تو نانا کی زیارت علی اکبر کے رخ روشن سے کرتے، اور اب جب نانا کی ابا، نانا کا امامہ، نانا کی تلوار، سب کچھ نانا کا، تو بس سب ہی تو وہی ہے، گویا رسول خدا ہے کہ اپنی نوجوانی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک منزل آئی کہ قیام کے پردے الٹے، علی اکبر باہر آئے، آواز دی، کوئی ہے میرے بیٹے کے لیے سواری کا لانے والا؟ پھر بتاؤں آپ کو، مقتل میں یہی ملتا ہے کہ عقاب، یہ ہے گھوڑے کا نام، اسپ باوفا سر کو چھکائے ہوئے خود خدمت امام میں آ گیا۔ عقاب پر حضرت علی اکبر کو سوار کیا، باپ نے، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، اور ایک مرتبہ آہستہ سے کچھ بیٹے کو یہ کہا، کچھ اس انداز سے کہا کہ بیٹے آہستہ آہستہ جانا، آہستہ آہستہ جانا، تم آگے بڑھو، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اس قوم کے سامنے بھیج رہا ہوں، بھیج اشبہ الناس، ایسا کہ جو انتہائی مشابہ تھا خلقاً وقلقاً ومنطقاً برسولک، تیرے رسول سے، یعنی صورت میں، سیرت میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نزدیک ترین یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھیج رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا عمر سعد کی طرف، اپنے چہرے کو پھیر کے کہا عمر سعد تو نے میری نسل کو قطع کیا ہے، خدا تیری نسل کو قطع کر دے۔ اس کے بعد تاریخ میں پھر عمر سعد کے کسی گھرانے کا تذکرہ نہیں ملتا، یہ حسین ابن علی کی بد دعا ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو، یعنی میری نسل کو تو نے قطع کیا، اب خدا تیری نسل کو قطع کرے۔ علی اکبر گئے، دم قیمہ جناب زینب کھڑی ہیں، اور کہیں قرین ہی میں، نزدیک ہی، خود حسین ابن علی ہیں، بیٹے کی جنگ کو پشت فرس پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا یاد آیا؟ بابا کے حملے یاد آئے، اور کیا یاد آیا کہ کیفیت یہ کہ علی اکبر کبھی میمنے پہ جا رہے ہیں، کبھی میسرے پہ جا رہے ہیں، کبھی قلب لشکر کو دھکیل رہے ہیں، کبھی جنگ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ صفوں کی صفیں کٹ رہی ہیں، اور علی اکبر بجلی کی طرح سے کوند رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کنیز نے آ کے دم خیمہ کھڑی ہوئی زینب سے کچھ کہا، جناب زینب نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، بھیا ایک تمنا ہے ام لیلہ کی، مادر علی اکبر کی، کہ بیٹے کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہے، بیٹے کو ماں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ ام لیلہ سے کہو سر کے بال کھول دے، زیر آسمان آ جائے اور سجادے کو بچھا لے، اور ایک مرتبہ دعا کا سہارا لے۔ تو دعا بھی کیا پروردگار تو وہ ہے کہ تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، تو وہ ہے جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف لوٹایا، ردا الیا ولدی، پروردگار میرے بیٹے کو مجھ سے ایک مرتبہ ملا دی. ماں کی دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے عزیزو کہ جو موت کے منہ میں گیا وہ واپس آ گیا. کچھ دیر میں دیکھا تو دیکھا علی اکبر تلوار سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں. ایک مرتبہ آئے، آنے کے بعد اب ماں کے پاس نہیں گئے، ماں فقط ایک جھروکے سے، یوں سمجھیے کہ پردے کو الٹ کے علی اکبر کی زیارت دور سے کر رہی ہے، اور ادھر بیٹے کی کیفیت یہ کہ بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا، بابا گرمی ہے کہ مجھے مارے ڈال رہی ہے، بابا اگر دو گھونٹ پانی آج مل جائے تو اس لشکر کو میں شام تک پلٹا دوں، اس لشکر کو میں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا دوں، بابا دو گھونٹ پانی چاہیے. ایک مرتبہ کہا، آؤ علی ادھر آؤ، نزدیک آؤ. علی اکبر نزدیک آئے، اپنے دہنے مبارک کو کھولا، اپنی زبان، دیکھیے نانا نے جو کام کیا ہے وہی حسین کام کرتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی زبان کو باہر نکالا، علی اکبر سے کہا اپنی زبان میری زبان پر رکھ دو. جیسے ہی بیٹے نے یہ عمل کیا کیفیت یہ ہوئی، یا علی چچا، علی اکبر نے زبان کو واپس کھینچا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے، آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں. بس مسکراتے ہوئے کہا علی اکبر جاؤ، ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے، سب تمہارے منتظر ہیں. علی اکبر گئے اب ایسے گئے کہ واپس نہ آنے کے لیے گئے. کچھ دیر کے بعد آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام قبول کرو. علماء مقاتل نے کہا ہے وہ سوار جو آگے بڑھ چکے تھے انہیں اور آگے بڑھا دیا گیا، سردار پیچھے چلے گئے فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ 57 برس کا حسین 18 برس کے بچے کی لاش اٹھاتا کیسے.
یا ابا ہر دل نے پکارا، یا ابا پکارا، یا